السلام علیکم. تسبیح و ذکر و ثنا رب الاولا کے لیے جو مالک الملک و تبدیل الملک کی کارن کی آخر ہوا نار لم یذل العیدار ہے، وہی وہ جس کا جاہ و جلال و قوت در قدر ہمیشہ سے رابطہ ہمیشہ رابطہ رہے گا، جس کی بارگاہ میں ہم توب و استغفار سے رجوع ہوتے ہیں، قطع بخشی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جسے معاف کر دیتے کوئی سزا نہیں دے سکتا، اور جس کو سزا مقرر کر دیتے کوئی معاف نہیں کر سکتا. التجا کوئی نہیں، حرف دعا کوئی نہیں، بخش دے مولا ہو تو پہ سزا کوئی نہیں. درود سلام ہستی بابرکت اور اس ذات یا گھر پر اس نبی یا آخر پر جو مولین کتاب حکمت شبز زہا بدر الدجا سید العرب لکم جمیل الشیم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. قرآن میں ذکر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب یثرب پہ آیا، وہ دل مبارک تھا جو مخزن خزانہ بنا ہوا تھا کلام اللہ قرآن کا. قرآن سب سے بڑی نعمت کبرا تھی جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو نوازا تھا. عربی زبان اس کلام کا کیا کہنا کہ بھی پڑھا سعادت فضیلت منقبت سے بھرا ہوا تھا. خیر خیر ارشاد ربانی ہوا کلام اللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ فتح کی آیت 28 میں ذکر آیا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کل وکفى باللہ شہیدا. ایک آیت کا مطلب یہ کھلا اور صاف مطلب اہل ایمان کی نظر، وہی وہ رب ہے خالق مولا ہے، جب اپنے رسول کو بھیجا مکمل ہدایت کے ساتھ دین حق دے کر، اور تمام ادیان پر تمام مذہبوں پر اس کو غالب کر دیا. وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ خود اس پر گواہ ہو گیا. اس سے بڑھ کر خیر اور برکتوں کا منبع نہیں تھا، خزانہ نہیں تھا جو اسلام کے نام پر جمع ہوا. جو دو راستے متعین ہوئے، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، اور اللہ عز و جل نے اللہ کے نبی آخر سمجھوہا بدل دعا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رہنمائی اور کرم فرمائی اور جدت و کرامتوں سے مالا مال کیا. وہ قرآن تھا، قرآن تو بالکل عیاں ہے، صاف ستھرا ہے، ذہنوں پہ منقش ہے، کھلا ہے، روشن ہے. جن سعادت مند روحوں کو اللہ نے یہ خوش قسمتی خوش بختی بخشی ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. کسی بھی زبان میں پڑھ رہا ہو، مگر قرآن کے مرکزی مضمون یعنی انسانی زندگی کے متعلق پڑھ رہا ہو تو اللہ اسے راہیں دکھاتا ہے اور دل کو کھولتا ہے اور اس کو ہدایت سے بالا بال کرتا ہے. قرآن بار بار پڑھے جانے والی کتاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب حامد البسانی کہا، یعنی ام الکتاب قرآن سورہ فاتحہ بار بار پڑھا جانے والا، اس کے پڑھے جانے کے وقت خاموشی اختیار کرنا، اس کو پڑھتے وقت کان دھرنا، توجہ دینا، ہدایت میں ڈوب جانا. اس کے بعد جو دوسری سبیل اور راہ صراط المستقیم کی طرف لے جاتی ہے اس کو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا. یہ ترتیب کے مطابق سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، جس کا ذکر یہ ہے کہ لوگوں تمہارے لیے بہترین زندگی ہے عورتوں اور مردوں کے لیے، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہاری زندگی اسوہ حسنہ کے لحاظ سے اللہ کے نبی کی زندگی بہترین طریقہ زندگی ہے، تم دیکھو اور اللہ کے نبی کے طریقے پر چلو. قرآن کی اپنی زبان کے اندر قرآن کے پیغام کو وحی کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر بترتیب نازل ہوا 114 صورتوں میں، اور زندگی رسول میں ہی اس کو ایڈٹ کر لیا گیا اور لکھ لیا گیا، پڑھ لیا گیا، حفظ کر لیا گیا اور اس کی ترتیب بنا دی گئی. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ ترتیب ربانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں. فرشتہ جو کچھ قرآن سناتا جس انداز میں سناتا، بخاری اور مسلم کی روایت بعد رمضان فرشتہ ہر سال آتا مجھے قرآن سنا کر جاتا، اور میں جبریل علیہ السلام کی زبان سے پورا قرآن ایک مکمل رمضان میں سنتا. یہ ذکر نہیں ہے کہ میں تہجد، قیام اللیل یا تراویح میں سنتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں حالی حال رمضان کے مبارک مہینے میں جبریل علیہ السلام کے تھرو قرآن سنتا. تو وہ جو قرآن کی ترتیب جبریل علیہ السلام دہراتے تھے سال سال، وہی ترتیب کلام اللہ کی ہے جو موجودہ وقت میں. پارے، منزل، رکوع اور سورے، یہ سوروں کے بیچ میں جو فصلیں کھینچی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 114 سورتوں کے سروں پر یہ بے لاکھ تاج ہے، صرف ایک سورت کو چھوڑ کر 113 سورتوں کے سر پر یہ مرصع تاج ہے، یعنی بلنک کرنے والا ڈائمنڈ ہے جس کا نام سورہ کہا جاتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مگر ایک سورت پر نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر ذہن نالجبل رہنا چاہیے، وہ ایک سورت ہے سورہ توبہ، اس میں منشا ہے اللہ کا، برات کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے اور اللہ نے اس میں سورہ فاتحہ منع کیا ہے. سورہ نحل کے دامن میں سورہ فاتحہ ہے، مگر وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں سورہ توبہ پہ پڑھنا نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے پھر سے جو شروع ہو رہی ہے. ہر سورہ کی فصل ہے، ہر سورہ میں پارٹیشن ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کیا 30 پارے بن گئے تھے؟ الف لام میم، سیقول، تلک الرسول، آخری پارا جو کلام اللہ کا ہے وہ اما یتسالون سے، وہ بھی پارا، پارا ام یقیناً نارد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات قائم ہو چکی تھی، صورتوں کے نام ڈھل چکے تھے، قائم ہو گئے تھے، آیتوں کی ترتیب بن گئی تھی، 114 صورتیں بن گئے تھے، 66,666 آیتیں ڈھل چکی تھی، مضبوط ہو گئی تھی. اب قرآن ایسا تھا جیسے کہ آج عربی میں بھی بغیر زیر زبر کی عربی پڑھی جاتی ہے، اہل علم پڑھتے، یہ لغویت کی عربی ہے جس میں زیر زبر نہیں ہوتا. زبان پہ جن کو مچک ہے، جن کو عبور ہے، جن کو کانفیڈنٹ ہے، وہ لوگ بغیر زیر زبر کی عربی پڑھتے ہیں، اور یہ سعادت مندی اللہ نے دانشوروں، گرداوروں اور اہل علم کو عطا فرمائی، عام طبقہ اس کو نہیں جانتا. مگر اسلام میں جو کچھ لوگ اچھے کام کیے، مستحسن کام کیے، اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکرائے تو اسے قبول کیا گیا. بیرون کا کوئی بھی آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہو، اگر اسلام میں وہ جائز اترتا ہو تو اسلام نے اس کو ایکسپٹ کیا، ریجیکٹ نہیں کیا. اسلام کا دل بڑا کشادہ ہے. اللہ کے رسول آخری ذرا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں زیر زبر نہیں تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں زیر زبر نہیں تھا، خلفائے راشدین کے دور میں زیر زبر نہیں تھا، صحابہ کے دور میں زیر زبر نہیں تھا، تابعین کے دور میں زیر زبر نہیں تھا. تب و تابعین میں حجاج ابن یوسف گورنر مکہ ہوا ہے، جس کے نام پر بڑی تاریخ میں پیچیدگیاں ڈالی گئی ہے، اور کئیوں غزوہ دنگے اور کئی ٹینشن کرنے کا اس کے سر کے اوپر ہے، جیسے یزید کو بدنام کیا گیا، اس میں یہ آدمی بھی ہے، اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہے، مگر اس نے اپنے پیریڈ میں، گورنری کے پیریڈ میں، بڑی محنت اور لگن سے علماء سے گزارش کر کے، بچے تو تابع و تابعین کی اولادوں سے خدمت لیتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے، قرآن پر زیر زبر نقطے اور جزم پہ تجدید مدہ، کھڑی زبر کھڑی دیر لگائی ہے. یہ آپ کو بتانا ضروری تھا کہ قرآن پہ جتنے بھی اوپر نیچے زیر زبر تجدید جزم پیش مدہ لگا ہے، کچرا فتح، یہ سب حجاج ابن یوسف کی دین ہے. کہ آج آپ صحیح صورت میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کے لفظ کو پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کس انداز میں ہے. اب مثال کے طور پر ایک آیت ہے، فا کاف سین یا کاف ہا میم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 ہے. اگر بغیر زیر زبر ہو تو آپ یہاں پڑھ نہیں سکیں گے، اس لیے کوشش کی گئی کہ اس کو استحسان کی نگاہ سے قبول کیا گیا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ اتنا بڑا لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کا لفظ علیحدہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ بڑا لفظ ہے. اب اس کو پڑھیں گے تو فَسَيَكْفِي پڑھیں گے یا فُسَيَكْفِي پڑھیں گے یا فِسَيُكْفِي پڑھیں گے یا فِسَيَكْفِي پڑھیں گے، اس لیے زیر زبر لگائے گئے. شہد قرآن کے لحاظ سے اس میں کوئی جرم نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ بدعت نہیں ہے. ایک اچھی چلن اچھی خوبی تھی جس کو اسلام نے قبول کی. اب اس کے بعد یہ بات بتاؤں آپ کو کھول کر کہ آج لوگ ہے نا اور سرگردہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سیرت کیریکٹر کو کہتے ہیں، سیرت لائف کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر آف لائف کیا تھا، اس کو سیرت، سیر یہ را تا سیرت کہتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احکامات اور قوانین اور زبان سے نکلے جملے کیا تھے؟ سنت کہتے ہیں اس کو، سنت سنن سے مشتق ہے، اس سے کنیکٹڈ ہے. سنت کے معنی طریقہ، طریقہ کیسے؟ من احسن الکتاب کتاب اللہ وقیر الحدی حدی محمد رسول اللہ، بہترین ذریعہ قرآن ہے اور اس کے بعد ہدایت کا ذریعہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے. تو سیرت کے معنی یہ ہوئے جو سنن سے مشتق ہے، کہ اللہ کے نبی کی سنت جو طریقے سے متعلق ہے. حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی کے قول فعل عمل کو. تین چیزیں حدیث کے لفظ میں کلب ہے، قول یعنی آپ نے کیا فرمایا، فعل یعنی آپ کے لائف کی ایکٹیویٹیز کیا رہی، فیل آپ ورب میں رہے یا ایڈورب میں رہے، نان میں رہے یا پرنون میں رہے، کس طریقے سے اللہ کے نبی کے الفاظ کو اینالائز کیا جا سکے، ٹٹولا جا سکے، سرچ کیا جا سکے اور فٹ کیا جا سکے، اس کو کہا گیا حدیث. حدیث میں تین چیزیں آئی، وہ ایک قول آیا یعنی آپ کی وائس، اور دوسرا فیل آیا یعنی آپ کی ایکٹیویٹیز، اور تیسری تقریر آئی یعنی آپ کی اسپیچ، آپ نے کیا پیغام دیا دنیا کو. یہ تین چیزیں ایک جگہ کلب ہو رہی ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں. حدیث کی سٹارٹنگ کب سے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھنے کا حکم دیا، میرے قول کو، میرے فعل کو یعنی میرے عمل کو لکھ لیا کرو اور میری تقریر پر توجہ دیا کرو. تو صحابہ کرام بائی ہارٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی کو جاننے لگے. جب صحابہ کرام جاننے لگے تو بہت سارے صحابہ لکھنے لگے. اب ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد ہے وہب بن منبع ابن حمام، ابن حمام کو اب ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھایا. 223 حدیثوں پر ایک ان کا صحیفہ موجود ہے حدیث کا. تو صحابہ کرام میں زیادہ طور پہ زیادہ کوانٹٹی میں حدیث کس کو یاد تھی؟ وہ کوئی آدمی بھی بغیر کانفیڈنٹ کے بول نہیں سکتا. اللہ کے رسول آخری سروے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں پورے 172,000 صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے تھے، میں بڑے حساس ہو گئے تھے، الرٹ ہو گئے تھے. بہت کم صحابہ کرام ہیں راویہ نے حدیث میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نوٹ کر بیان کر رہا ہے اس کو راوی حدیث کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خبر دے رہا ہے اس کو راوی حدیث کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سماع کیا ہے، سنا ہے، اس کو راوی حدیث کہتے ہیں. روایات کے سلسلے میں بہت کم صحابہ کرام نے روایت کیا. کیا وجہ ہے صحابہ کرام؟ اللہ کے نبی کے الفاظ کو، آپ کی تقریر کو، آپ کے فعل کو بیان کرنے میں بالکل محتاط تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. یاد رکھیے آپ کی انفارمیشن کے لحاظ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زیادہ اوڑھنا بچھونا رسول کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ مدینے کے 10 برس گزاری ہے ہجرت کے بعد سے، ایک لامبا پیریڈ ہے زوجیت کا. سیدہ قتیجہ بنت قولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب قریب 10-11 برس گزاری ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی کے ساتھ 10 برس سیدہ عائشہ گزاری ہے. وہ جو پیریڈ تھا سیدہ خدیجہ بنت قولید کا وہ اسلام کی تبلیغ کا تھا، ایک جگہ ایک سسٹم پر نہ تھا، مگر مدینے کا نظام سسٹم کے طریقے پر تھا، سسٹمائز تھا. اور سیدہ عائشہ پورا ریکارڈ کر رہی تھی میموری کے اندر. زیادہ نالجبل پرسن جو رہی ہے سیدہ عائشہ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 22 حدیث ہے یعنی 22 احادیث کو رپورٹ کیا ہے. کیا وجہ؟ لاکھ، دو لاکھ، چھ لاکھ، دس لاکھ، بیس لاکھ حدیثیں ہیں. ان حدیثوں میں سیدہ عائشہ صرف 22 روایات نقل کرے. کیوں؟ زیادہ کنسنٹریٹ کرتی تھی وہ قرآن پر، لوگوں کو قرآن پر متوجہ کیا جاتا تھا، قرآن کی طرف، اور قرآن کے ساتھ جو کچھ نبی کا طریقہ ہے وہ عملی بتایا جاتا تھا. مگر ایک صحابی ہے جن کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپیل کی، یا رسول اللہ میرے پرسنل لائف میں، میرے رائٹس میں کسی کا انٹرسٹ نہ ہو، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے حافظ عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ اس کا حافظہ مضبوط کر دے، اور اس کا اور اس کی ماں کی محبت کا معاملہ مومنوں کے اور مومنات کے دل میں بٹھا دے. وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سنیے گا، جن کو 5372 حدیثیں یاد ہیں، اور زیادہ روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. جتنے بھی بلب روایتیں ہیں سارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث، قول، فعل، عمل، یہ سٹارٹ کب سے ہوئی؟ یہ سٹارٹ ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، مگر بڑی سیریسلی، اہمیت کے ساتھ، کم 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 بولتے ہوئے، زیادہ چلاتے ہوئے، پبلسٹی کرتے ہوئے، بار بار حدیث 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 بولتے ہوئے نہیں کیا گیا. بڑے ہی ایمان اور کانفیڈنٹ کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، ایسے کہا، ایسے کہا. مگر صحابہ کرام کا سسٹم یہ تھا کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کے سلسلے میں ایک مہر پابند کر دینا چاہ رہے تھے مسجد نبوی میں. متفق علیہ روایت اور حدیث میں موجود ہے 40 درہم ہر آدمی پہ لاگو ہے کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھے، اس سے کم نہ بڑھے. 40 درہم فکس کر رہے تھے، مہر دینا امپورٹنٹ ہے. مگر جیسے ہی آپ نے فکس کرنا چاہا تو مجمع میں سے ایک صحابی اٹھے جن کا نام ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، یا امیر المومنین، عجبنا، یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ آپ نے ایک سسٹم لاگو کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سماعت کی ہے، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے مہر کو مقرر نہیں کیا، کم سے کم نارمل مہر باندھنے کا حکم دیا. یہ ہماری اختیاری سرتمیزی پہ ڈپینڈ ہے کہ ہم کم بنے یا زیادہ بنے. مگر آج آپ اللہ کے نبی کی موت کے بعد مسجد نبوی میں فکس کر رہے ہیں، یہ عمل رسول اللہ کے عمل سے تصادم میں ٹکرا رہا ہے. میں نے سنا ہے اللہ کے رسول نے فکس نہیں کیا، کم یا زیادہ اللہ کے نبی دینے کا ہم کو حکم دیتے تھے، ہم کم یا زیادہ کر لے کر معاملہ ٹیکل کر لیتے تھے، آپ یہ کیسے فکس کر رہے؟ تو محمد بن مسلمہ کھڑے رہنے کے حکم دیا گیا، تم کھڑے رہو. انہوں کھڑے رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجلس میں فرمایا، کوئی ہے جو تصدیق کرے محمد بن مسلمہ کی؟ تو صحابہ کرام نے ہاتھیں اٹھا دیے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہم سارا مجمع گواہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فکس نہیں کیا. تو ممبر سے پسینہ پوچھتے ہوئے یہ بولتے ہوئے نیچے بیٹھ گئے کہ اللہ کی قسم، آج محمد بن مسلمہ نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا، اتنی احتیاط تھی. کوئی روایت بول دیا تو پڑکنے سے نہیں قبول کر لیتے تھے صاحب. اگر آپ پوچھتے تھے کہ کوئی راوی ہے، تم میں کوئی گواہ ہے، یہاں ایسی حدیثوں کے بھرمانے چل رہی ہے، ایسی رپورٹنگ کی جا رہی ہے جیسے کہ رسول اللہ کے دور میں موجود تھے. انوسنٹ لوگ، معصوم لوگوں کو غلط فیڈ کیا جا رہا ہے. حدیث قول فعل عمل کی بات ہے، اور اللہ کے نبی کے دور سے ہی یہ لاگو ہو گئی. جب یہ حدیث چلنے لگی تو صحابہ کرام، میں نے ایک بات آپ کے ذہن میں کلک کی ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، 172,000 صحابہ کرام نے اپنی ایک عادت بنا کے حدیث 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 ریپیٹ نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام بڑے احتیاط سے ایک دوسرے سے سرٹیفکیٹ لیتے تھے. تم نے سنا بازو کے صحابی گواہی دیتے تھے ہاں میں مجلس میں موجود تھا میں نے سنا, وہ روایت کو قبول کیا جاتا. عائض بن وائل سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آج روایت ہے سنت کی, یعنی رفعیدین سے نماز کرنا پڑھنا, سینے پہ ہاتھ بننا, آمین بالجہر بولنا, اور سینے پہ صدر, آپ کے سینے پہ صدر پہ ہاتھ بننا, تو ان کو صحابہ میں کھڑا کیا گیا. عائض کون؟ وائل بن حجر. جب انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا کھڑے رہ کر, حالانکہ صحابہ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, جب عائض وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے رہ کے نماز پڑھا کے رکے, تو تمام صحابہ سے پوچھا کہ یہ طریقہ نماز رسول کا عین مشابہ ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یقیناً صحیح ہے, تم نے جو نماز پڑھائی ہے یہی نماز جو پڑھ کے بتائی ہے رسول اللہ کی نماز تھی, تب روایت ڈھلی اور آج ہم اسی روایت پہ عمل کرتے ہیں. یہاں لٹکا لے کے پنڈالم کی طرح ہاتھ نہیں پڑھتے. یہ پنڈالم کا جو ہاتھ ہے علی کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ ثابت نہیں ہے. چاہے کسی کو کوئی بھی غصہ آ جائے یہ ثابت نہیں ہے نیچے کے لٹکانے کی ہاتھ. معتبر طریقہ سنت کا اللہ کے نبی کا یہ رہا حدیث کے الفاظ. صحابہ کرام اتنے حساس اور اتنے چاق و چوبد ہوشیار تھے کہ وہ اللہ کے نبی کے نام کی آڑ میں روایتیں گھڑنا نہیں چاہتے تھے. ان کا سارا معاملہ اور دار و مدار قرآن اور نبی کے طریقے پر تھا. اب یاد رکھیے گا, اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کو سیرت بتا رہا ہوں, تو آخر سیرت آ رہی کہاں سے؟ یہ حدیثوں سے آ رہی ہے, روایات سے آ رہی ہے, تاریخ کے دلائل سے آ رہی ہے. آپ جو روزانہ سن رہے ہیں آپ کا قلب بھی تو مطمئن ہونا, تو اس لیے آپ کے اطمینان قلب کے لیے ثبوت فراہم کیا جا رہا ہے. حجیت حدیث, یعنی حدیث کی حجت کیا ہے؟ حدیث کی حجت یہ ہے کہ حدیث میں کسی کی غلط روایات, کسی کی غلط واسطے, کسی کی غلط رپورٹنگ قبول نہیں کی جائے گی. سارے دنیا کے ٹوٹل ورلڈ لیول پر کسی بھی مذہب میں انکوائری کرنے کا وہ سسٹم نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے احادیث اور سنت کو چیک کرنے کے لیے ایک انکوائری سسٹم ہے, جو بالکل حساس سینسیٹیو اور بالکل باریک ہے, جس کو میگنیفائی گلاس سے بھی دیکھے, خردوبین کے ذریعے سے بھی دیکھا جائے تو انتہائی باریک ہے. اس کا نام ہے اسماء الرجال. عربی میں کہتے ہیں اسماء ناموں کو, رجال مردوں کو, مردوں کی انکوائری کی جاتی ہے. آخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بول دیے تو کیا ان کے باپ کون تھے, ان کے دادا کون تھے, ان کے بھائی کتنے تھے, یہ کیا تجارت کرتے تھے, یہ کپڑے کیسے پہنتے تھے, ان کے ٹکنوں کے نیچے کپڑا لٹکتا تھا کیا, ان کے مونچھ کے بال لمبے ہو جاتے تھے کیا, یہ اپنی صفائی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, یہ کبھی جھوٹ بولتے تھے یا سچ کو پکڑ لے کر رہتے تھے, یہ کسی کو معاملات میں دھوکا تو نہیں دیا, یہ کسی کو بیوی کو طلاق تو نہیں دے دیا, یا کسی پہ ناجائز ہاتھ تو نہیں اٹھا دیا, یا کسی کو مسجد میں ڈرا تو نہیں دیا, یا کسی کی زمین کو قبضہ تو نہیں کر لیا, یا کسی کے اونٹ کو چھڑا تو نہیں لیا, یا کسی کے معاملے میں جھوٹ تو نہیں بول دیا, یا غلط گواہی تو نہیں دے دیا. اس کا بیٹا کیسا نکلا, اس کی بیوی کیسے تھی, اس کو چیک اپ کیا جاتا ہے تب حدیث قبول کی جاتی ہے. کتنا باریک معاملہ ہے, دنیا کے کسی مذہب میں نہیں. ہمارے پاس اسماء الرجال یہ انکوائری چیک ہوتی ہے اس کے اوپر. اس کے بڑے بڑے علماء محدثین پیدا ہوئے, بڑے بڑے محدثین جنہوں نے حدیثوں کی کتابوں کو چھاٹا, روایتوں کو چیک کیا. اب ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے سنا, فلانے نے, فلانے نے کس سے سنا, فلانے نے کس سے سنا, اس کو کہتے ہیں اخبرنا حدثنا, اخبرنا حدثنا. آپ حدیث کتابیں کھولیے, دس بارہ ناموں کے بعد روایت شروع ہوگی اللہ کے رسول کی. اخبرنا یحیی بن سعید, اخبرنا موسیٰ بن عبداللہ, یا اخبرنا صالح بن سعید, اخبرنا حمید بن عبداللہ, اخبرنا فلاں بن فلاں, حدثنا 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 حدثنا. اس کے بعد اب ہو رہے رہا ایسے گدا عائشہ پسینے چھڑ جاتے ہیں تحقیق کے اوپر. اتنی بڑی تحقیق ہے. اللہ محدثین کے قبر میں نور بھر دے جنہوں نے رات اور دن تحقیق کی اس کے بارے میں. تو سنت اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جاری ہوئی. اب رہا ایک اور معاملہ جو ذہنوں میں کھٹک پیدا کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ بخاری کون ہے, مسلم کون ہے, ترمذی کون ہے, ابو داؤد کون ہے, ابن ماجہ کون ہے, اور موطا امام مالک کون ہے, شافعی کون ہے, مالکی کون ہے, حنبلی کون ہے, حنفی کون ہے. اس کا یہ سیرت کا موقع ہے. ہم نے ہمارے دو ٹاپکس ہے جو موضوع ہے, وہ آپ اس کو ذہن میں سیو رکھیے گا. جب جمعے کو سیڈی والا آئے گا تو بول کے لے لیجیے اسے, وہ اللہ کے بندے سے بول کے لے لیجیے. میں نے سارے ڈیٹیل ایک جگہ اکٹھا کیے ہیں, یہ کنفیوژن کو دور کرنے کے لحاظ سے سنت کی آئینی حیثیت, یعنی سنت کا لا کیا ہے, اس کا مینٹیننس کیسا ہے, یہ میرا ٹاپک ہے سنت کی آئینی حیثیت. یہ آپ سی ڈی ضرور لینے کی کوشش کیجیے, جس کے اندر میں بتایا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث اور سنت قول فعل عمل کیا ہے, ڈیٹیل بتائی ہے. اس کے بعد دوسری سی ڈی آپ ضرور لینا مولوی احمد, چار اماموں کے ڈیٹیل دی ہے میں نے اس میں, یہ امام کہاں سے آئے, ان کی نالج کیا تھی, انہوں نے کیا تعلیم دی, ان کا پرنسپل کیا تھا, ان کے اسکول کیا تھے, ان کے اسٹوڈنٹ کہاں ہوئے, کیا کرے, وہ تمام چیزیں میں نے چار امام میں بیان کی ہے. ضرور آپ علمی اعتبار سے سیڈیز لیں, تاکہ آپ کی کنفیوژن جو ہے جو دماغ کو مفلوج کیے ہوئے ہیں اور دماغ کو جو ہے ایک فیور میں مبتلا کر دیا ہے وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اب رہی آخری بات, امام بخاری رشین ہے, رشین عرب ہے, سمرقند بخارا کے وہاں پر پیدا ہوئے اور عرب آدمی ہیں, انہوں نے عرب میں آ کے تعلیم حاصل کیا اور عرب سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا اور بڑی تحقیق سے انہوں نے بخاری لکھا جو آج اردو میں 3 ولیوم ہے اور عربی میں 8 ولیوم کے قریب ہے. بڑی تفصیل سے بخاری کے اندر صحیح حدیث ہے انہوں نے داخل کیا اور شیئر کیا. امام مسلم نیشاپوری ہے, امام مسلم بھی جو ہے انہوں نے بھی افغانستان کی سیٹ کی ہے, اس دور نبوت کے بعد کے دور میں عرب میں گئے, انہوں نے سیکھا. ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیرون کی ہے, انہوں نے سیکھا. عرب بلاک کے جو لوگ ہیں ان میں سب جو پرفیلز جاتا ہے وہ جاتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایک صحابی کی اولاد ہے, انہوں نے موطا امام مالک لکھا. عرب میں امام شافعی بھی ہے, جن کو موقع ملا تو انہوں نے کتاب الام لکھا, الف میم کتاب الام, وہ حدیث کتاب ہے. عرب میں ہی احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو موقع ملا تو انہوں نے کتاب لکھی جو 8 ولیوم جلدوں پر ہے, جس کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل. اور تیسری امام ہے جو مالکی شافعی اور حنبلی, ان تینوں کی کتابیں عربی مسانید میں گنے جاتے ہیں حدیث کتابیں, مگر ایک اور کتاب ہے نعمان بن ثابت یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, جس کا نام ہے مسند اعظم. اس کے متعلق علماء کی رائے ہے کہ اس کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھا, یہ کتاب کسی اور کی ہے, ان پر لیبلائز کر دی گئی ہے, اس کے متعلق ٹاپ لیول پہ انکوائری موجود ہے. اب یہ حدیثوں کی کتابیں آئیں, لوگوں نے اس پہ عمل کیا, کتاب الام میں بھی ضعیف روایتیں موجود ہے, اس پر بھی تحقیق ہوئی, ریسرچ ہوا, غلط کو ہٹا دیا گیا, صحیح کو رکھ دیا گیا. موطا امام مالک پر بھی تحقیق کی گئی, جو نقص رہ گیا اس کو ہٹا دیا گیا, صحیح کو رکھ دیا گیا. مسند احمد ابن حنبل میں بھی غلط کو نکال دیا گیا, صحیح کو رکھ دیا گیا. اور یہ کتاب پر تحقیق محدثین نے نہیں کی, کیونکہ جب امام ابو حنیفہ کی کتاب ہی نہیں ہے تو ہم تحقیق کیوں کریں. ابو زہرہ نے بھی اس کا اقرار کیا ہے, جو مصر کا بہت بڑا عالم ہے. خیر علی کل حال مختصر یہ کہ یہاں سے سلسلہ رواں دوا ہوا اور آج جو مکتب فکر ہے کلیئرلی آپ کو کھلا بتا دینا چاہتا ہوں, تاکہ آپ کو کسی قسم کا ٹینشن ذہن میں نہیں رہے, کیونکہ نوجوان دوست دور دور سے آ رہے ہیں سن رہے ہیں, ان کو بھی معلوم ہو جائے. آج جو ہے 4 پارٹیاں لیڈ کر رہی ہے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے. نمبر 1 بہترین طبقہ, صحیح منہج, صحیح کام, علم اچھا, نالج اچھی, معیار اچھا, فاؤنڈیشن اچھا اور آگے کا دکھانے کا معاملہ اچھا, وہ ہے اہل حدیث. اہل حدیث یہ نام بعد میں پڑا ہے, سلفیت کا نام اس کے بعد پڑا ہے. اہل حدیث نام نہیں تھا یہ, بلکہ نام اوریجنل تھا اہل سنت والجماعت. یہ نام صحیح نام ہے, کسی کو حضب ہو یا نہ ہو, اہل سنت والجماعت کے نام کے بعد کافی برسوں کے بعد ایک نیا ایشو لوگوں کے ذہن کو ایک دم تن کرنے کے لیے اہل حدیث بنایا گیا. یہ اہل حدیث بات کی پیداوار ہے نام کی, اوریجنل نام اہل سنت والجماعت. اہل سنت کا مطلب ہم اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں, والجماعت یعنی صحابہ کرام کی جماعت پر ہم بلیو کرنے والے ہیں, یہی صحیح لفظ. یہ طبقہ ہائی لیول ہے، پیک لیول ہے، کلیئر ہے، روایت صحیح ہے، مگر سلفیت اہل حدیث بات کا تحصیل ہے یہ، مگر صحیح علم انہی کے پاس ہے. برتن چمکدار ہے مگر اندر کے میٹیریل کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون کس انداز میں پیش کر رہا ہے، کوئی کس انداز میں پیش کر رہا ہے، صحیح یہی ہے. اس کے بعد جماعت اسلامی ہے، ان کے تھاٹ، ان کی سوچ زمین پر حکومت اسلامیہ، حکومت الہیہ بنانے کی ہے. یہ قرآن و سنت کو پیش کرتے ہیں، ان کے پاس سیاست میں بھی آنا ضروری ہے. اور پبلک کو روشن دماغ یعنی بالکل مرکیوری مائنڈ کے لوگ جیسا مینٹیننس کرنا چاہتے ہیں. اور یہ لوگوں کے پاس اماموں کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی شافعی ہے تو رہنے دو، کوئی مالک ہے تو رہنے دو، کوئی حنبلی ہے تو رہنے دو، اور کوئی حنفی ہے تو رہنے دو، چلنے دو، کلمے کی بنیاد پہ کام لے کر چلو. تیسری جماعت تبلیغی جماعت ہے. ان کا کنسپٹ یہ ہے کہ ان کے پاس تبلیغ نصاب ایک کتاب ہے جسے یہ نام اعمال کے حساب سے بھی زیادہ اور زیادہ اس کے اوپر ہی توجہ دیتے ہیں. ہر جگہ پر پانچ ان کی کنڈیشن ہے، اکرام المسلمین ہے، زکات ہے، حج ہے، نماز ہے، اور جو کلمہ طیبہ ہے اس کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. تبلیغ کو نکالتے ہیں، چلا کراتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، نمازیں سکھاتے ہیں، حنفیت کے اوپر ڈھالتے ہیں، شافعیت نہیں سکھاتے، مالکیت نہیں سکھاتے، حنبلیت نہیں سکھاتے. صرف ان کا ایک ہی انٹینشن ہے کہ آدمی حنفیت پہ چلے اور تبلیغ کرے. یہ طبقے کے اندر کا جو فاؤنڈیشن ہے، روایات بڑے کمزور ہے، ان کے روایات بڑے کمزور ہے. اگر ان کا پوسٹ مارٹم اگر کیا جائے، اگر کھولا جائے تو بہت سارے جگہوں پر پنکچر ہے. یہ بھی یہ تھرڈ کیٹیگری کے اندر ہے. فورتھ کیٹیگری جو ہے وہ ایک کیٹیگری ہے اس کے بعد جو ڈینجر ہے، جس کے راستے پہ جانے سے پہلے ہی موت واقع ہو جاتی ہے بھاپ لگ کر. یہ چوتھا گروہ ہے منکرین سنت. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث نہیں چاہیے، شب قدر نہیں ہے، شب معراج نہیں ہے، خبر کا عذاب نہیں ہے، تم بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خالی قرآن ہے. قرآن کو جیبوں کے پاکٹوں میں رکھتے ہیں، سگریٹ آپ پیتے ہیں اور قرآن کو سگریٹ کے دھوئے کے ساتھ بات کرتے. یہ طبقہ بڑا ڈینجر ہے اور یہی طبقہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے علماء حق کو بدنام کرنے میں. ان میں کن چھچورے لونڈے ہیں جو بدنام کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. یہ بڑا ڈینجر طبقہ ہے. وہ سوال کرتا ہے پلٹ کر کہ قرآن میں نماز پڑھو بول کے حکم آیا ہے. یہ چوتھا طبقہ جو ہے نماز پڑھو بول کر آیا ہے، نماز پڑھنا کیسا، لہذا ہم نماز کی پابند نہیں، جماعت کی پابند نہیں، خبر کا عذاب نہیں ہے کیونکہ کوئی اندر سے جا کے باہر آ کے رپورٹ ہی نہیں کرا، میرے ساتھ یہ ہوا، لہذا جو نہیں نظر آتا اس کو نہیں ہے. شب قدر ایک ہی مرتبہ آئی تھی، رسول کے دور پہ چلے گئی. اب ان سے بہت سارے سوالات ہیں، بولنے کے ہفتے ہم ان کے سوالات اس وقت نہیں دہرائیں گے. سنت کی عینی حیثیت میں ہم نے وہ سوالات دہرایا ہے اور بولا ہے. پانچواں طبقہ بہت ہی ان سے زیادہ خطرناک ہے، جن کے بھپارے سے ہی میلوں اور کلومیٹر دور سے ہی آدمی نیل ڈھو کر پانی کی طرح اپنا ایمان ومان سب کچھ ختم کر دیتا ہے. وہ ہے طبقہ ہرے شملے کے شہزادے. وہ ہے ہرے لوگ ہیں جو ہے منا منی کا دین لے کے چل رہے ہیں. یہ منا منی بی بی بابا کا دین چل رہے ہیں. ان کے پاس خبروں میں سے بھی ویڈیو گرافی چل رہی ہے، مردوں کے آدھی باڈی کو خبر میں سے مووی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے. یہ لوگ کیا کیا کی بھائی بھائی کاما کر رہے ہیں، جدھر دیکھو توڑے بگے کاما کرتے. حیدرآباد میں انہوں نے جھنڈی کے نام پر فساد بھی کرا دیا تھا. یہ لوگوں کا معاملے بڑے عجیب صورت ہے. اور ان کا ہیڈ کوارٹر بازو کے کنٹری میں ہے، یہ ہمارے یہاں کی نہیں ہے. یہ کچی مہمنوں کی جماعت ہے جن کے ہاتھ میں پیرے موڑے یہ کرے ہوئے. یہ لوگ الگ الگ کام کرتے ہیں، ان کے پاس جھومنا جھامنا ہے. دولہے بھائیوں کو جو ہے اوپر دولہے کو جو ہے سیرا بنتے ہیں. اب ان کی ہری پگڑی کے اندر بھی ٹھنٹھنا لگا ہوا ہے، پھول لگا ہوا ہے، لے کے ناچتے کرتے جھنڈے لے کے ایسی چیزیں کرتے. یہ بہت خطرناک ہے. پیشنٹ کو بیڈ پہ بھی جانے نہیں دیتے، اس سے پہلے گریو یارڈ میں پہنچا دیتے. یہ لوگ بڑے ڈینجر ہیں. اس کے بعد یہ رہا بریلوی، تو اپنی جگہ پہ تھے ہی مگر یہ طبقہ بریلوی کو بھی آگے چھوڑ دیا. اب ان کے متعلق کلا کلا بولنے کا وقت نہیں ہے، کبھی وقت آیا تو ہم گاہے ماہے بولتے ہی رہتے ہیں، مگر ان سے بھی ہماری اپیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات پہنچائی جائے. اب کون سا صحیح طبقہ ہے؟ تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اہل سنت الجماعت، جنہیں اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں، یہی طبقہ اس وقت رائٹ ناؤ 100% کریکٹ ہے. ان میں کچھ خامیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا ایک کوشچن بھی میں ختم کر دیتا ہوں. شیخ صاحب، یہ لوگ آپ کا بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے میرے ساتھ ہر قسم کی سرینج ہوتی ہے، دو نمبر، تین نمبر، آٹھ نمبر، پانچ نمبر. لہذا یہ لوگ ڈرتے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ نہیں شیخ صاحب ڈائریکٹلی انجیکشن دے دیتے ہیں، میں برے کو برا بول دیتا ہوں، بھلے کو بھلا بول دیتا ہوں، پانی کو پانی، دودھ کو دودھ کر دیتا ہوں، اس لیے تھوڑا سا ان لوگوں کو ٹینشن رہتا ہے. میں مٹیریل تیار کر کے دیتا ہوں، یہ لوگ لے آ کے کنسٹرکشن کر لے کر موو کر لیتے ہیں، کیا کیا بنانا ہے، جو جو بنانا ہے یہ لوگ بنا لیتے ہیں، ہم یہاں سے مٹیریل دیتے ہیں ان کو. اب غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ، سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم 46 سال تک لائے تھے. یہ ڈیٹیل اس لیے تھی کہ بعد میرے ساتھیوں نے کہا کہ لوگوں کو تھوڑا سا ٹینشن ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، جماعتہ کیا ہے، امامہ کیا ہے. اور چار اماموں کی بات تھوڑی سی بول کر نکل جاتا ہوں. یہ چار امام چار اسکول ہے، ایک نرسری ہے تو ایک پرائمری ہے، ایک پرائمری ہے تو ایک ہائی اسکول ہے، ایک کالج ہے. یہ اپنے اپنے اسکول بنا کے رکھے سو ہے، لہذا چار اماموں کو ماننا بھی فرض نہیں ہے، صرف ماننے کا جو کنڈیشن ہے وہ رسول اللہ کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ چار امام ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے اللہ والے ہیں، ہم ان کی جوتی کے دھول کو بھی نہیں پوچھتے، مگر یہ رسول اللہ کے دائرے میں بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ رسول کو جو اسپیشلٹی حاصل ہے اسے دنیا کے کسی شخص کو حاصل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ کو خود فیصلہ کر لینا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 46 برس کے اندر جب 46 برس کراس کر رہے ہیں، تو اینڈنگ آف 46 ایئر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان لائے. سید شہدا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں تو 6 ہجری کلوز ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقم ابن ابی ارقم کے مکان پر اسٹے لیے ہوئے ہے، اور وہاں پر آپ 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے بعد وہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا معاملہ ساری و جاری کرے ہوئے ہیں. جناب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تبلیغ کے معاملے کو ساری و جاری کرے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو ایک بات اور کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا ایمان لانے کے ٹھیک 3 دن بعد مکے میں ریولیشن آیا، انقلاب آیا. مکے کے لوگ جو آج جارحانہ پالیسی پہ تھے، مارو مرو کاٹو کٹو، اب ان کو سوجھ بوجھ لگنے لگی، آخر معاملہ کیا ہے کہ اتنا بڑا دلاور ایمان لا لیا، رسول کے خاندان کو تو ہم کاٹ کے رکھ دیے تھے، ابو لہب تو ہمارا ساتھ دینے والا ہے، ابو طالب کو تو بار بار پریس کر رہے تھے، مگر جو آدمی پرے ہٹ کر تھا، دو آدمی ہٹے ہوئے تھے جو ابو طالب کے پاس بھی نہیں آ رہے تھے، اور ابو جہل کی گندگی میں بھی، ابو لہب کی گندگی میں نہیں ڈوب رہے تھے، وہ تھے عباس بن عبد المطلب، رسول اللہ کے تایا جب پرفیوم کا کام کر رہے تھے، وداؤٹ الکحل، عطر کے سب سے بڑے ڈیلر تھے وہ مکے میں، اور دوسرے تھے مکے کا نظم و نظم سنبھال لینے والے بھائی کے ہاتھ کے نیچے، وہ سید الشہدا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی بکھیڑوں میں نہیں آتے تھے، مگر بڑے حساس آدمی، بڑے دانشمند آدمی تھے، سوچ بوجھ کے حامل تھے. مکے میں کلہر دوڑ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حمزہ ایمان لے آیا، حمزہ ایمان لانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب مکے کے اندر لوگ بیٹھ بیٹھ کے سوچنے لگے، آخر غور تو کرو نا، کیا ہو رہا ہے، توجہ تو دو کہ آخر یہ بدلیاں کیوں ہو رہی ہے. تو اس توجہ کے اندر ان لوگوں نے سڈنلی ایک ایکشن لیا، کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پاٹ پہ قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، جہاں دیکھو مار دو، بچوں پہ کنٹرول کرو خواتین، جب جہاں دیکھو وہاں مارو. اس سے ابو طالب کو خطرہ بڑھ گیا تھا. ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے پہ میرے زبان سے سوہ نکل گیا، حمزہ رضی اللہ عنہ کے بجائے ابو طالب، نے اب خطرہ محسوس کیا، کہا نہیں اب محمد کو بچانا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرے کیا نہ کرے، ہر میٹنگ کال ہو رہی ہے، میٹنگ میں میٹنگ آ رہے ہیں، سب کو ٹھنڈے کر کے بھیج رہے، جا جو چاہے کرنا کر لو. اس حال میں مکے کے اندر دار الندوہ میں بات یہ ہوئی کہ ہم 100 اونٹوں کو رکھ رہے ہیں، یہ حاملہ پریگننٹ سرخ اوٹنیاں جن کے چہرے لال لال ہو، بڑی قیمتی اوٹنی ہوتی تھی، لال اوٹنی ایسے کہ کوئی بہت بڑا لکی ڈرا لگ رہا ہے، 100 اونٹ اوٹنیاں ہر قبیلے کی طرف سے، ایک ایک کسی قبیلے میں اگر ایک سرخ اونٹنی رہی تو قبیلے کی عزت ہو جاتی تھی، سب لائے یہ فتنے کو ختم کرے، سو اونٹے ایک بڑا ریوڑ بنا کر اونٹنیوں کو رکھا گیا، کہا جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹنیاں دی جائے گی اور دار الندوہ کا چیف بنایا جائے گا، وہ ہم میں کمانڈر ہوگا، ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے. اب عرب میں تو ناک پہ بیٹھنے کی خواہش ہمیشہ رہتی تھی کہ میں سردار بنوں، میں سردار بنوں. تو یہ سب سے بڑا چانس تھا کہ ختم کر دو سردار بن جاؤ، اور پھر 100 اونٹنیاں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جب میرے قبیلے میں 100 اونٹنیاں رہیں گی تو میں سب سے اونچا رہوں گا ہمیشہ، ہر آدمی کی دلی خواہش. تو سب سے پہلے جو ایکشن میں موو ہوا ہے آدمی وہ ہے عمر بن قطاب بنو عدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی ہے. یہ غصے میں غضب میں علم الانساب کے ماہر تھے. یہ علم الانساب یعنی لوگوں کے نسب نامے، خاندان قبیلہ، کس کے بھی دل میں آ گیا کچھ بھی لگا لیا، ٹائٹل لگا لیا، نام لگا لیا، سید لگا لیا، شیخ لگا لیا، پٹھان لگا لیا، کچھ بھی لگا لیا تو نہیں ہوتا. اس کی تحقیق کرتے انساب الاسلام کے چیف تھے ابو القطاب رضی اللہ. اٹھ کی تلوار اٹھائی فضا میں، کہا میں محمد کا قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور سارے عرب کو امید ہو گئی کہ یاد نہیں کر سکتا ہے مرڈر، کیونکہ 3 آدمی بڑی بھاری بھرکم تھے مکے میں، جس کے چوڑے سینے اور الٹے گوشت اور گردنوں اور مسل سے مکہ پورا دبا ہوا تھا. ارے دیکھتے تو لوگ چمک جاتے. نمبر 1 حمزہ بن عبد المطلب، نمبر 2 عمر بن الخطاب، نمبر 3 ابو جہل عمر بن ہشام، بہت گرداور، بڑے پہلوان، دنگل میں پٹک دینے والے، زمین پہ کھلا دینے والے، مٹی چٹا دینے والے. لوگ ڈرتے تھے، ایک تو رسول کے چچا تھے حقیقی، اور ایک رسول کے خاندان کے شخصی، اور دوسرے بھی رسول کے خاندان کا ہے ابو جہل عمر بن ہشام. تو اس حالت میں اٹھے تو سارے مکے نے ٹھنڈی سانس لی. اب ہم کچھ ہی لمحوں کے بعد یا دنوں کے بعد یا قید کے بعد سکون کی نیند سوئیں گے. ہر گھر میں انقلاب آ گیا ہے، کہیں بچہ ایمان لا لیا، کبھی بیوی ایمان لا لی، کبھی بابا ایمان لا، کبھی بیٹا ایمان لا لیا. نکل کے مکے سے جل جل جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقم ابن ابی ارقم کے مکان میں ہیں. جلدی چلنے میں غصے کی حالت میں، ارے یہ کب تک برداشت کریں گے ہم لوگ؟ ٹینشن ٹینشن، ہر روز ٹینشن، ہر روز سردار کے پاس جانا، یہ رات دن جب چاہے بلاوا جا رہا ہے، مکے میں بیٹھو، باتیں کرو، گھنٹے لگاؤ، گھاوا کھجور کھاتے رہو. میں آج یہ قصہ ہی تمام کر دوں گا. نکلے غصے اور جو غضب میں بھرے ہوئے، ایک طرف 100 اونٹنیاں ہے، مکے کی سرداری ہے، اب تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ابو طالب نوویر کر دیا، ابو طالب کو بہت پیٹنگ ہو گئے، آپ نوویر رہو. اب جو نکلے ہیں غیظ و غضب میں بھڑکتے ہوئے، اور راستے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن اسحاق زہری کی روایت ہے کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ الخام الادبی، نام ہے ان کا پورا، نعیم بن عبداللہ اور الخام العدوی کا عمر، رکو، یہ سر پہ امامہ نہیں ہے، ننگی تلوار ہے جس کی دھار چمک رہی ہے، اور بڑے تیز تیز قدم بڑھا کر نکل رہے ہو. کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کاہے کا ارادہ ہے؟ کہا محمدن قتلنا، میں محمد کا قتل کرنا چاہ رہا ہوں، جا رہا ہوں. کہوا قطاب کا بیٹا عمر، بنو عدی کا گرداور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ بنو زہرہ اور بنو ہاشم کا کیا کرو گے، یہ دونوں سے مقابلہ کرو گے تم؟ تمہارا بنو عدی قبیلہ، یہ بہت بڑے قبیلے ہیں، بنو عدی کو سمجھا رہے ہیں نعیم بن عبداللہ الخام الادبی، بنو زہرہ اور بنو ہاشم، رسول کا خاندان بنو ہاشم اور بنو زہرہ ان کی ماں کا خاندان، بہت ڈینجر ہے. تو عمر القطاب نے پروکھ کے کہا کہ نعیم تو بھی بے دین ہو گیا جیسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈرا رہا ہے بنو زہرہ سے، بنو ہاشم سے، اس کے معنی ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا. تو کہا تم میرے دین کی کیا بات کر رہے ہو عمر، میں ایک عجیب بات سنا تم کو، ایک عجیب بات کا لفظ آیا تو فوراً پلٹ کے عمر بن خطاب نے پوچھا سنا سنا بول جلدی بول. تو بولے بل گھر کی خبر لے جا کر تیری بہن اور تیرا بھونئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں, ایمان والے ہو گئے ہیں, تو کہاں بنو حاشم کے معصوم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تن ہو گئے, پہلے گھر کو دیکھ لوں میں, پلٹ گئے غصے کی حالت میں شدت میں, گھر کے دروازے پہ گئے. گھر کے دروازے پہ پہنچے تو اندر خباب بن عرق رضی اللہ تعالیٰ نے استاد بن کر سعید بن زید اور فاطمہ بنت قطاب, عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانوئی کا نام سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہن کا نام فاطمہ بنت قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دونوں کے استاد خباب بن عرق دھیمے دھیمے سورہ مریم کی آیتیں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے میں آئی. محسوس کر لیا کہ کوئی غیر مرد, بھونے کی آواز تو پہچانتا ہوں, بہن کی پہچانتا ہوں, غیر مرد قرآن کچھ پڑھ رہا ہے ربی. کھٹکا مارا زور سے, جو آدمی اوریجنل ہوتا نا, جس کی ذات اوریجنل ہوتی, انہیں ڈپلیکیٹ کام نہیں کرتا, راستہ نہیں بدلتا, مصیبتیں آئے رنج آئے ایک ہی اسٹیٹ فارورڈ لائف گزارتا ہے. جو کمین ہوتے ہیں کمزرف ہوتے ہیں اپنے راستے بدل دیتے ہیں. سلو مارنے والا ہلو سلو مارنے کی عادت رہتا, عورتوں کے مزاج کے لوگ عورتوں کے ڈھنگ پہ چلتے ہیں. جو گرداور رہتا انہیں دروازے کو توڑ دیتا مارتے, چاہے گھر والے اڑ جاؤ, مکان والے اڑ جاؤ, محلے والے اڑ جاؤ, آیا میں آیا بس. اس کی عادت نہیں رہتی اس کو ڈپلیکیٹ نیچر اختیار کرنے کی. جو زور زور سے بولنے والا ہے زور زور سے بولتا, جو ہلو بولنے والا ہے وہ آہستہ بولتا, اور جو من 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 کرنے والا ہے من 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 کر لیتا. آدمی کے بھی فطرتیں ہیں آدمیوں کی, کبھی ہر ہر بولتے سامنے والا جی چھپ بھائی من مینا بات کرنے والا ہر ہر بول کہاں بول رہا ہے. تو بعض لوگ ڈال کے بھی دبا دیتے ہیں ایسے لوگ, وہاں ٹھنڈے بڑھ جاتے پھر ارے نہیں بھائی کچھ چیخ رہا کہ کچھ آ رہے ہو کام بتا. ایسے لوگ ایسا دب جاتے پر جب زور زور سے کھٹکا مارا, مارتے ہی خباب بن عرق سمجھ گئے کہ یہ عمر کا کھٹکا ہے. حالانکہ انہوں گھر کے پرسن نہیں ہے, مگر وہ کھٹکے کی دھناس سے سمجھ گئے کہ عمر کا ہے. فوراً جا کے پیچھے ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے گھر میں. ابھی اندر آئے کیا پڑھ رہے تھے کچھ, باہر والا انفارمیشن دیا تو صحیح دکھ رہی میرے کو, کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا بہن نے بھی ڈپلیکیٹ نیچر کی نہیں تھی. ہماری عورتوں کو جتنی جھوٹ آتی ہے چھتا بازار کے پریسوں میں اتنا ورک نہیں ہے جتنی ہماری عورتوں کے زبان میں ورک ہے جھوٹ بولنے کا, اور مرد ہوئے تو اس سے زیادہ مرد جھوٹ بولتے ہیں. کیا پڑھ رہی تھی؟ تو کہا دھمکا کے کیوں بات کر رہا ہے, تو میرا بھائی ہے, میں قرآن پڑھ رہی تھی, سن لے قرآن پڑھ رہی تھی. کیوں؟ کہا سچا لگا مذہب محمد جنون لگے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی برحق ہے, یہ بت پرستی غلط ہے, اور تمہارا چال و چلن تمہارا معاملہ بھی غلط ہے, اس لیے میں اور ازدادی ہو کر اللہ کے دین کو قبول کر لی ہوں, تجھے جو کرنا ہے کر. صحیح بات منہ پہ بول دینے سے اس کا اثر کتنا پیارا ہوتا. ہاں میں جو چاہے کر لوں. تو بہنی جب معاملے کو مکمل کر رہی ہے تو بھونے بالکل خاموش رہے. تو بھونے نے کہا کہ نہیں نہیں آپ کی بہن صحیح کہہ رہی ہے اور آپ کو ایک چیز اختیار کرنا چاہیے. مارا اٹھا ہاتھ جبڑے کے اوپر, داتا توڑ گئے, خون بہنے لگا. سعید بن زید بہن نے کہا تم نے میرے سہاگ کو مارا, پہلے میرے سے نہیں بٹ لے, میں برابر پڑھی ہوں قرآن اور برابر میرا ایمان ہے. تو اتنا مارا ادھر سے ادھر سے, سر پھٹ گیا اور خون میں لطف ہو گئی بہن. جب خون میں لطف ہو گئی تو بہن کا چہرہ دیکھ کر ان کا خون ٹھنڈا پڑا. مرد آدمی تھا نا, اتنا مارے ایک ایک چوڑا چوڑا ہاتھ, آخر میں بہن کس کی تھی, وہ بھی مار کھا گئی. اور جب خون میں لطف ہو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈے ہوئے ہو کے اپنا سر کا رومال جو گردن پہ پڑا تھا گر گیا تھا, دیکھ کے پوچھا بہن کو, پوچھا بہنی تو خود بخود پوچھ لے رہا ہے, بہن کو پہنچا. پہنچ کے جو ہے, پہنچنے کے بعد جو ہے کہا دیکھو کیا طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا. تو کہا تو ناپاک ہے, تو ناپاک ہے, پہلے تو پاک ہو اس کے بعد میں قرآن تجھے سناؤں گی. تو انہوں نے کہا پاک ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے, غسل کرو. تو جب عمر گھر کے اندر غسل کرنے لگے اپنی ابا اتار کے صدری پر اور تیبن پر, تو خباب بن عرق دیوال کی آڑ میں سے ہلو باہر آئے. کون لیں گے آدمی سے ٹینشن, باہر آئے. آج کہا عمر صحیح اقدام کر رہے ہو, لہذا غسل کر کے آ کے بیٹھے تو قرآن سنا. تو کہا کیا مبارک کلام ہے, حامیم تنزیل الرحمن الرحیم. حامیم یہ تو اللہ کی طرف سے ہا اور میم ہے, تنزیل الرحمن الرحیم یہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے کا کلام ہے. تو کہا بہت خوب, بڑا مبارک کلام ہے. فیصلہ ہو گیا تھا, زبان سے بہت خوب نکلتے اللہ نے دل کو دستک دے دی تھی, کیونکہ اللہ کے نبی دعا مانگی تھی مصیبت کے وقت, یہ طرح طرح کے ظلم کرتے وقت, اے اللہ عمر بن شام کو ایمان دے دے یا عمر بن خطاب کو اسلام کی قوت دے دے. تو اللہ نے حضرت عمر کو قبول کر لیا تھا, آسمانی فیصلہ ہو گیا تھا. لہذا غسل کر کے اٹھ کے فرمایا اب کیا کرنا ہے, تو خباب ابن الارض نے فرمایا کہ اب کچھ نہیں کرنا ہے, اپنے آپ کو رسول کے سامنے پیش کرنا ہے. چلو, تو کہا چلو, تلوار کو ڈالا مین کے اندر, مین کے اندر ڈال کے جو ہے کپڑے پہن کر, آگے عمر بن خطاب, پیچھے بہن, پیچھے بہن بھائی سعید بن زید, اور پیچھے قبضہ بن الارض, یہ چار کی ٹولی نکلی. سارا مکہ آنکھا مٹ 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 دیکھنا, یہ کہاں جا رہے تھے, قتل کرنے والے جانے والے کے پیچھے اس کی بہن ہے, اس کے پیچھے اس کا بھاؤ نہیں ہے, اس کے پیچھے وہ مسلمان ہے قبضہ بن الارض, سب ایک دوسرے کو بول رہے ہیں مگر چھیڑ نہیں سکتے کیونکہ ہائی ٹینشن ہے, چھیڑ نہیں سکتے. اب پیچھے پیچھے جاتے جاتے آگے جاتے ہی وہ دروازے کے اوپر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقم ابن ارقم کے مکان میں ہے, اور آپ پہ وحی آ رہی تھی, آپ سر جھکا ہوا تھا اور آپ کے سر کے اوپر رومال تھا, ادھر جو ہے دروازے پہ عمر آ گئے. تو جو اندر صحابہ کرام تھے ارقم ابن ارقم کے گھر میں وہ بے چین ہو گئے, تلوار لگی ہوئی ہے, ترکش میں تیر ہے, اور آپ کے چاہ رہا ہے عمر. بلال رضی اللہ عنہ جھانک کے دروازے کے سامنے سے کہا اللہ اکبر, عمر آ رہا ہے, یہ عمر جو ہے کیا خون ریزی کرے گا, کیونکہ مکے سے اطلاع ملی ہے کہ اللہ کے نبی کا قتل کرنا ہے. تو سید الشہداء نے حمزہ جو گھر میں بیٹھے تھے اندر, انہوں نے کہا کہ کون ہے, تم لوگ کیوں جمع ہو گئے دروازے کے پاس؟ کہا عمر ہے, تو کہا ہٹ جاؤ دروازے کے پاس, اب میں عمر سے مقابلہ کر لوں گا, اگر اس نے بھی ماں کا دودھ پیا ہے تو میں نے بھی ماں کا دودھ پیا ہے, ہم میدان میں گتم گتا ہو جائیں گے, یا وہ بچے گا یا میں بچے گا, اس کے بعد کوئی بھی رسول اللہ کے پاس پیش ہوگا. یہ کہہ کر آپ باہر نکلے, کہا اے خطاب کے بیٹے کدھر آنا ہوا, اللہ کے نبی کی چچا ہے اور برابری میں ہے. تو بڑے نرم سے جواب دیا, کہا کہ نہیں حمزہ, میں رسول اللہ کے پاس ایمان لانے کے لیے آیا ہوں. تو بات ہی ہو رہی تھی, اللہ کے نبی پیچھے سے وہی ختم ہونے کے بعد اٹھ کے آئے, کہا اندر بلاؤ عمر. اب وہ چھوٹا سا درہ تھا, اس میں گھس نہیں سکے, تو چھپ کر اندر داخل ہوئے. بہن بھی آئی اندر, پردہ اڑی دیا باہر, اور سعید بن زید بھی آئے, خباب بن الارض بھی آئے. یہ تینوں بولنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بلایا, بلایا تو سر جھک گیا تھا چٹان کے نیچے, تو اللہ کے نبی نے سینے پہ ہاتھ مارا, کرپیا خطاب کے بیٹے کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے دین کو تو پسند کر لے اور دین میں داخل ہو جائے. تو جیسے ہاتھ پڑا سینے پہ, عمر بن خطاب زندگی پر بولا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ چودھویں کا چاند نکلے وقت رات میں ٹھنڈک کیسی ہوتی ہے, تمام آسمان کے ستارے اکٹھا ہو کے میرے دل میں اتر گئے, اتنا میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی. جیسے ہی میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ہاتھ مارنے کے بعد عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھتے آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر, صحابہ نے زور سے کہا اللہ اکبر, جو پتھروں کی تراش میں سے نکل کے آواز گئی ہے, سارا مکہ کپ کپ آ گیا کیونکہ وادی میں آواز گونج گئی اللہ اکبر. رسول اللہ کی آواز جیسے گونجتے ہی ابو جہل, عمر بن ہشام, ولید بن مغیرہ, عتبہ بن ربیعہ, عمر بن شیبہ, ابو البکر بن ہشام, ابو سفیان بن حارث, ابو لہب بن عبد المطلب, سب بیٹھے ہوئے تھے منڈلی میں کانفرنس میں, سب لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, حادثہ ہوا, عمر یقیناً مسلمان ہو گیا. اپنے اپنے گھروں میں جھاکو, اب بھاگو یہاں سے, کیونکہ حمزہ بھی ایمان لایا اور اسلام بھی ایمان, عمر بھی ایمان لایا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے جتنے ظلم طرح طرح کے ہم پہ ڈھائے گئے تھے, آج کا دن ایسے نکلا عمر ایمان لاتے ہی جیسے کہ عید کا دن نکلا, ہم پہ ظلم کے دروازے بند ہونے لگے, لوگ ہمارے ساتھ ادب سے پیش آنے لگے, ہر آدمی سوچنے پہ مجبور ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ, ہم حرم میں جا کر نماز پڑھتے ہیں دو رکعت. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں حرم میں کیسے جائیں گے جبکہ دشمنان پورے گھیرے ہوئے ہیں. کہا بس یا رسول اللہ نکل جائیے اب باہر, خطاب کا بیٹا التجا کرتا ہے. تو بیس بیس کے دو ٹکڑیاں بنائی گئی, ایک بیس کی ٹکڑی پہ سید الشہداء حمزہ کمانڈر تھے, ایک بیس کی ٹکڑی پہ عمر خطاب کمانڈر تھے, سید حمزہ کے ایک پلاٹون کے پیچھے, ادھر عمر خطاب رضی اللہ عنہ پلاٹون کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستہ بنا کر آج کا دن بڑا مبارک دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیچا اور عمر بن خطاب کی کمانڈ میں مکے میں جا رہے تھے. آپ کو بتاؤں منظر, وہ دوپہر کا وقت ہے, سورج سر پہ ہے, ظلم کے زخم کچے نہیں ہوئے, ہمارے رومالیں, ہماری چادریں, ہمارے کپڑے ہم سدھر کر خوشی سے اللہ اکبر بول رہے تھے. ہم ایسا چل رہے تھے مکے کی طرف, رسول اللہ کو گلدستے میں لے کر مکے میں لوگ جمع تھے, دشمن پورے جمع تھے, ہم ایسے چل رہے تھے جیسے چکی پیستے وقت دلیا کٹ کٹ کے دھواں نکلتا ہے, ویسے ہمارے قدموں سے مکے کی دھول اڑ رہی تھی زمین کر. ہم جیسے ہی حرم کعبہ کے باب جبریل سے داخل ہوئے, عمر نے اللہ اکبر کہا, حمزہ نے اللہ اکبر کہا, اللہ کے نبی نے اللہ اکبر کہا, مکے میں خود بخود دشمنوں نے رستہ دینا شروع کر دیا. اللہ کے نبی گئے, چاروں طرف سے صحابہ کرام نے حرم کو گھیر لیا, اللہ کے نبی نے حضرت اسود کو بوسا دیا اور کعبۃ اللہ کا طواف کیا, ہم نے بھی حضرت اسود کو بوسا دیا, کعبۃ اللہ کو طواف کیا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھی, آج ظلم کا اندھیرا چھٹا اور اللہ نے باجماعت ہم کو نماز ادا کرنے کا موقع دیا. اور سارے کفار اپنے اپنے کمانے اپنے اپنے ہتھیاروں کو لے کر دبک بلی کے جیسا بھاگ رہے تھے, بازو بازو سے کٹ رہے تھے. ابو جہل بھی بھاگ گیا اور ابو لہب بھی بھاگ گیا. آج بت کھڑے ہوئے تھے اور حرم خالی ہو گیا تھا, اور اللہ کے نبی ہم لوگ حرم کعبہ کی چار دیواری میں ہم براجمان ہو گئے تھے. اتنی خوشی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی جتنے حرم میں ہم نے دیکھی. کیا خوشی ہوئی ہوں گی, کیا ارمان بڑھائے ہوں گے. صحابہ کرام حرم کعبہ کی زمین پہ لوٹ گئے خوشیوں سے, آؤ اب بدلہ لو نا. اللہ نے عمر کو بھی ایمان دے دیا, حمزہ کو بھی ایمان دے دیا. یہ دن تاریخ دنوں کی یاد کو مٹنے والا تھا, یہ دن اندھیرے کو چھانٹنے والا تھا, اور یہ دن باطل کے سر پر بل نقذب بالحق علی الباطل فیدمغو فاذا ہوا زاہق ضرب لگانے والا تھا, حق غالب آ گیا تھا. اب اور عروج پر چیزیں تھی, ہم کل کے حصے میں آپ کو اور سنائیں گے. اب بہت بڑا ایک اور ظلم کا دروازہ کھلنے والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال گرفتار کیے جانے والے تھے. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ وہ تمام کربناک تفصیلیں بتائیں گے جو آخری جھٹکا تھا مشرکہ نے مکہ کا. اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرم کے پجاری ٹوٹ گئے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں, ان کی رونق اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ دہل گیا تھا, اور اللہ نے آسمان سے مسکرایا اور نبی نے چشم خادر کو یہ منظر دکھایا کہ اللہ اللہ کے آج کا جیسا دن اللہ کے نبی کے زندگی میں پہلی بار کبھی آیا. صحابہ کرام اپنے نبی کی نبوت کی روشنی کے اندر دھمک رہے تھے. ایک تاج تھا جس پہ رسول اللہ کے نام مبارک کی چمک تھی, اور صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے نگینے تھے جو دھمک رہے تھے. انشاءاللہ کل کا انتظار کیجئے, کل بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں سلسلے سیرت کا رکھا جائے گا. اللہ کی ذات میں بابرکت سے امید ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما, جو دواخانوں میں شریک ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو شفا کے طلبگار ہیں شفا نصیب فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کو صالح تجارت عطا فرما, نوجوان بچیوں کی شادیوں کے ارمانے پورے فرما, نوجوانوں کو نیک صالح بیویاں عطا فرما, والدین کو اولاد کی آنکھوں سے ٹھنڈک پہنچا, مرغوبین کی قبر میں نور و رحمت کی بارش فرما. اے اللہ ہماری مسجد اور ہمارے گھروں پہ رحمت اور برکت نازل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمدللہ.